جمعرات 19 نومبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. فرانس میں ہنگامی حالت میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری اور یورپی پولیس کے سربراہ کا انتباہ.
We're dealing with a very serious, well-resourced, determined international terrorist.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کو ایک سنگین، باوسائل اور پرعزم بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم سے پالا پڑا ہے. تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. فرانس میں دارالحکومت پیرس پر حملوں کے بعد ملک میں فوری طور پر ہنگامی حالت کے نفاذ کے بعد اب اس کی مدت میں 3 مہینے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. فرانس کے وزیر اعظم مینول والس نے خبردار کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے پیرس میں حملے کرنے والے شدت پسند اور ان کے ساتھی کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کا استعمال بھی کر سکتے تھے. ظفر سید.
فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے پیرس حملوں کے بعد 12 دن کے لیے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کی تھی، جس کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کے بارے میں ایک مسودہ قانون ایوان زیریں میں پیش کیا گیا ہے. اس موقع پر فرانسیسی وزیر اعظم نے کہا کہ فرانس میں دہشت گردی اس لیے نہیں کی گئی کہ فرانس شام اور عراق میں فوجی کاروائی میں مصروف ہے، بلکہ فرانس جو کچھ ہے اس وجہ سے یہ دہشت گردی کی گئی.
ادھر فرانسیسی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پیرس میں گزشتہ ہفتے ہونے والے حملوں کے ماسٹر مائنڈ عبدالحمید اباؤد کو ہلاک کر دیا گیا ہے. رضا حمدانی.
حکام کے مطابق اباؤد گزشتہ روز پیرس کے مضافاتی علاقے میں 5 گھنٹوں سے زیادہ جاری رہنے والے آپریشن کے دوران ہلاک ہوئے تھے. فرانسیسی اہلکار کے مطابق اباؤد کی انگلیوں کے نشانات کو بیلجیم میں موجود ان کے پہلے ریکارڈ سے ملایا گیا ہے. ان کی لاش پولیس کی جانب سے چلائی گئی گولیوں سے چھلنی تھی. عبدالحمید اباؤد مراکش نژاد اور بیلجیم کے شہری ہیں اور کئی حملوں میں پولیس کو مطلوب تھے، جن میں اگست میں فرانس میں ٹرین پر ناکام ہونے والا ایک حملہ بھی شامل ہے. پیرس میں جمعے کو ہونے والے حملوں میں 120 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے.
بیلجیم کے علاقے برسلز میں سیکیورٹی فورسز نے 6 جگہوں پر چھاپے مارے ہیں. حکام کو پیرس میں حملہ کرنے والے افراد میں سے واحد بچ جانے والے 8ویں شخص صلاح عبدالسلام کی تلاش ہے. پولیس کو یقین ہے کہ عبدالسلام پیرس میں حملوں کے بعد سرحد پار کر کے بیلجیم چلے گئے تھے، جہاں وہ اپنے بھائی کے ساتھ مقیم تھے. پیرس حملوں کے بعد بیلجیم میں سیکیورٹی کے نئے اقدامات کا اعلان بھی کیا گیا ہے. کیتھولک مسیحیوں کے مرکز ویٹیکن کے اندر اور ارد گرد سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ اقدام امریکی وزارت خارجہ اور خفیہ ایجنسی ایف بی آئی کی جانب سے خبردار کیے جانے کے بعد اٹھایا گیا ہے. وارننگ کے ایک بیان میں اٹلی کی دوسری اہم عمارتوں کو بھی حساس قرار دیا گیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے صدر مملکت ممنون حسین سے سفارش کی ہے کہ وہ فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 4 مجرموں کی رحم کی اپیلیں مسترد کر دیں. طاہر عمران.
وزیر اعظم نے ان 4 مجرموں کی رحم کی اپیلیں مسترد کرنے کی سفارش کی ہے جنہیں پشاور میں آرمی پبلک سکول پر ہونے والے حملوں میں ملوث ہونے پر فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائے موت سنائی گئی تھی. وزیر اعظم میاں نواز شریف نے صدر کو یہ سفارش آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت کی ہے. وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال آرمی پبلک سکول پر حملہ کرنے والے اور بچوں کو بہیمانہ طریقے سے ہلاک کرنے والے مجرمان کسی طور پر بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں.
اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ تل ابیب میں چاقو سے کیے گئے ایک حملے میں 2 اسرائیلی افراد ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے. موقع پر وہاں پہنچنے والے ایک فلسطینی شخص کو حکام نے اس حملے میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا ہے. ایک عینی شاہد نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ یہ حملہ تل ابیب کے جنوب میں ایک عمارت کے عقب میں کیا گیا. تل ابیب میں ہونے والا یہ اس نوعیت کا پہلا حملہ ہے. یمن میں حوثی باغیوں کے قبضے میں رہنے والے 3 امریکی شہریوں کو 2 ماہ کی حراست کے بعد رہا کر دیا گیا ہے. حراست میں رہنے والے 2 افراد کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ملازم تھے. عمان کی نیوز ایجنسی کے مطابق یہ افراد اس وقت مسقط میں ہیں. ستمبر میں عمان کے حکام کے ساتھ مذاکرات کے بعد حوثی باغیوں نے 6 غیر ملکی مخفی افراد کو رہا کیا تھا، جن میں 2 امریکی بھی شامل تھے. شام سے منسلک ترکی کے سرحدی علاقے میں گزشتہ سال کے دوران طلاق کا سب سے زیادہ رجحان دیکھا گیا ہے. علاقے میں موجود وکیلوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر طلاقیں مقامی افراد کی طرف سے شامی مہاجر خواتین کو اپنے گھروں میں جگہ دینے کے باعث ہوئی ہیں. ترکی میں ایک وقت میں 2 بیویاں رکھنا غیر قانونی ہے، مگر عرب اور کرد آبادی والے علاقوں میں اب بھی مرد 1 سے زیادہ خواتین سے ایک وقت میں شادی کرتے ہیں. بوتسوانا میں دنیا کا دوسرا بڑا ہیرا دریافت ہوا ہے. 1100 کیرٹ وزنی یہ پتھر دارالحکومت گابورون میں قائم کراؤ نامی کان سے نکالا گیا ہے. بوتسوانا میں دریافت ہونے والا یہ سب سے بڑا ہیرا ہے اور 1 صدی میں ہونے والی سب سے بڑی دریافت بھی ہے. 1905 میں جنوبی افریقہ میں 3000 کیرٹ وزنی ہیرا دریافت ہوا تھا، جسے 9 حصوں میں کاٹا گیا تھا. اس کے کئی حصے برطانیہ کے شاہی زیورات میں اب بھی جڑے ہیں. بنگلہ دیش کی دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک ادبی میلہ ہو رہا ہے جس میں 14 ممالک سے مصنفین شرکت کر رہے ہیں. ملک میں 4 سیکولر سوچ رکھنے والے مصنفین اور ایک ناشر کو قتل کیے جانے کے بعد سیکیورٹی خدشات پائے جاتے ہیں. کچھ مغربی ممالک نے اپنے شہریوں کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بنگلہ دیش کے سفر کو محدود کرنے کی تجویز بھی دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. کیا جنرل راحیل شریف امریکہ میں مطلوبہ مقاصد حاصل کر پائیں گے؟ اور سنیے گا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی سابق اہلیہ سے خصوصی گفتگو. ان کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی سیر بین میں شامل ہیں. آغاز کرتے ہیں اس خبر کی تفصیل سے کہ فرانسیسی حکام کے مطابق پیرس حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز عبدالحمید اباؤد ہلاک ہو گئے ہیں. اباؤد مراکشی نژاد اور بیلجیم کے شہری تھے جن کی شناخت ان کی انگلیوں کے نشانات سے کی گئی ہے. اس دوران فرانس کی قومی اسمبلی نے ملک میں نافذ ہنگامی حالت میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی ہے. ادھر یورپی پولیس یا یوروپول کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ یورپ میں مزید حملے ہو سکتے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
فرانسیسی حکام نے تصدیق کی ہے کہ عبدالحمید اباؤد مارا گیا ہے اور اس کی شناخت بھی ہو گئی ہے. فرانسیسی سیکیورٹی فورسز نے کل شمالی پیرس کے نواحی علاقے سانڈینی میں خفیہ اطلاع پر ایک اپارٹمنٹ پہ چھاپہ مارا تھا جس کے دوران ایک خاتون سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے. حکام کے مطابق خاتون نے خود کو دھماکے سے اڑایا تھا. حکام کہتے ہیں کہ اباؤد کی لاش میں گولیاں اور بم کے ٹکڑے پیوستہ ہیں. اباؤد بیلجیم کا مراکشی نژاد شہری تھا اور اس کی عمر 27 برس تھی. تفتیشکار اب ان حملوں کے ایک اور ملزم صالح عبدالسلام کو تلاش کر رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حملوں کے بعد بیلجیم فرار ہو گیا تھا. اسی دوران فرانس کی پارلیمان نے ملک میں نافذ ہنگامی حالات میں 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے. فرانسیسی وزیر اعظم مینوئل والس نے خبردار کیا کہ کسی اور حملے میں دہشت گردوں کی جانب سے کیمیائی یا حیاتیاتی بم بھی استعمال کرنے کا خطرہ موجود ہے.
جو نئی چیز ہے وہ ان کے کام کرنے کے طریقے ہیں. ان کے حملے اور لوگوں کو مارنے کے طریقے مسلسل تبدیل ہوتے رہے ہیں. رائفلیں, گردنیں اڑانا, خود کش بم دھماکے اور خنجر سے وار, یا یہ سب ایک ساتھ. اور آج ہمیں کسی بھی امکان کو رد نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیمیائی اور بیکٹیریائی ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ مسلسل موجود ہے.
فرانس کے وزیر خارجہ لورانگ فیبیوس نے کہا کہ دنیا نام نہاد دولت اسلامیہ کو شکست دے سکتی ہے. فرانسیسی ریڈیو کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ عفریت ضرور ہیں مگر ان کی تعداد محدود ہے. کہہ رہے ہیں کہ داعش ایک عفریت ہے مگر ان کی تعداد 30,000 ہے. اگر دنیا کے تمام ممالک ان 30,000 لوگوں کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو یہ ناقابل فہم بات ہوگی. فرانس قطعی طور پر پرعزم ہے. ہم جانتے ہیں اور ہمیں لوگوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ لڑائی لمبی ہوگی, مگر ہم یعنی فرانسیسی حکومت اس کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. ادھر یورپی پولیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے پیرس پر ہونے والے حملے یورپ میں دہشت گردی کے خطرے کے بہت ہی سنگین پھیلاؤ کا مظہر ہیں اور یہ کہ اب بھی مزید حملوں کا خدشہ ہے. یوروپول کے ڈائریکٹر راب وین رائٹ نے کہا کہ ان حملوں سے دولت اسلامیہ کے دہشت گردی کے اپنے بوہیمانہ برانڈ کو یورپ برآمد کرنے کے واضح مقصد کا بھی اظہار ہوتا ہے.
ہم بہت سنجیدہ وسائل سے مالا مال اور پرعزم بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کا سامنا کر رہے ہیں جو اب یورپ کی سڑکوں پر سرگرم ہے. اس لیے کسی مبالغے کے بغیر یہ فرض کرنا مناسب ہوگا کہ مزید حملے ممکن ہیں. اسی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 10 برسوں میں یورپ کو درپیش دہشت گردی کے سنگین ترین خطرے کی نشاندہی کرتا ہے.
ادھر بیلجیم کے وزیر اعظم چارلز مائیکل نے پیرس کے حملوں کے بعد اپنے ملک کے اندر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے اداروں کی دہشت گردی سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے $4 ارب کے مساوی رقم مختص کی جائے گی اور سیکیورٹی کے متعلق موجودہ قوانین کو بھی بہتر بنایا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ صرف نوجوان افراد کو لڑائی اور تربیت کے لیے بیرون ملک جانے سے روکنا ہی کافی نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں کو بھی ہماری سرزمین پر آنے سے روکنا ہوگا جو بیلجیم کے شہری نہیں ہیں، اور ہمارے لیے اصول واضح ہونا چاہیے کہ لوٹنے والے جہادیوں کو لازمی طور پر جیل میں ہونا چاہیے۔ ویٹیکن میں بھی دہشت گرد حملوں کے خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، جبکہ بیلجیم میں پولیس نے آج مزید چھاپے مارے ہیں اور کم سے کم ایک مشتبہ شخص کو پکڑا ہے۔
فرانس کی صورتحال کے بارے میں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا۔ آپ نے سنا کہ یوروپول کے سربراہ نے کہا ہے کہ یورپ کو ایک سنگین، باوسائل اور پرعزم بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم سے سابقہ پڑا ہے جس سے نمٹنے میں 10 سال لگ سکتے ہیں۔ میں نے کینیڈا میں بین الاقوامی شدت پسندی کے محقق اور تجزیہ نگار کامران بخاری سے پوچھا کہ کیا دولت اسلامیہ واقعی اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ طاقتور مغرب کو اس کا قلع کما کرنے کے لیے اتنی لمبی مدت درکار ہوگی۔ کامران بخاری
جی، دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو انالیسس ہے اس میں بہت بڑا ایک گیپ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو الفاظ اصطلاح استعمال کی گئی ہے کہ بہت ہی منظم دہشت گرد گروہ سے جو ہے پالا پڑا ہے، یہ بات بہت ہی منظم کا جو کوالیفائر ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے یہ وہ جو پرانا ٹیررسٹ گروپ کا جو ماڈل ہے اس کو لے کر جو ہے حکومتیں اور میڈیا جو ہے وہ آگے چل رہا ہے، وہ اب داعش پہ لاگو نہیں ہوتا کیونکہ داعش جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دہشت گرد گروپوں سے بہت آگے جا چکا ہے، القاعدہ سے بھی بہت آگے جا چکا ہے۔ یعنی گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، انہوں نے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ علاقوں پہ قبضہ جو ہے کوئی دہشت گرد گروپ نہیں کر سکتا، وہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ سوڈو یا کوازا یا پروٹو ریاست کرتی ہے، اور جس کے پاس جو ہے ایک آرمی کی شکل میں جو ہے وہ فائٹنگ فورس ہے ملٹی ڈیویژنل۔ کے بعد بعد وہ ٹرانس کانٹیننٹل اٹیکس کر رہے ہیں، ترکی میں کیا، سائنائی ایجپٹ میں کیا، بیروت میں کیا، بغداد میں کیا، فرانس میں کیا، یہ سارے کے سارے جو حملے ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک بہت بڑی مشینری ہے، اور وہ مشینری کسی دہشت گرد گروپ کے پاس نہیں ہو سکتی۔ ہم نے دیکھا القاعدہ بھی یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔
تو کامران، اگر یہ بات مانی جائے کہ دولت اسلامیہ اب ایک باقاعدہ ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہے یا کر چکی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے نمٹنے کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے، کیسی حکمت عملی اپنانی پڑے گی یورپ کو یا دنیا کو؟
جی، کنونشنل ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم کا جو کام ہے میرا اپنا اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہے، لیکن میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ کنونشنل کاؤنٹر ٹیررزم جو میجرز ہیں ان کے ذریعے آپ جو ہے وہ اس گروپ کا قلع کما نہیں کر سکتے۔
یعنی جو روایتی طریقے ہیں آپ کا مطلب ہے؟
جی، روایتی طریقے، اور پھر یہ ہے کہ ایئر پاور بھی ایک حد تک آپ کو کامیابی دلاتا ہے۔ ایئر پاور کی نوعیت کچھ اس قسم کی ہے کہ ایئر سٹرائکس ایک حد تک کاروائی کر سکتے ہیں۔
تو اگر روایتی طریقے کارگر نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
جی، گراؤنڈ فورسز جو ہے چاہیے، اور وہی المیہ ہے کہ سیریا میں جو ہے گراؤنڈ فورسز نہیں ہیں اس طریقے کی، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ گراؤنڈ فورسز جو چاہیے، جو درکار ہیں، وہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بدل چکی ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر ترکی رہ جاتا ہے جو خطے کی سب سے بڑی اکنامک اور ملٹری پاور ہے، ترکی بھی ہچکچا رہا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ جو ہے جو قوتیں زمین پر ہیں سیریا کے اندر، وہ یا تو جو ہے وہ اسد حکومت کا تختہ الٹانا ان کے لیے زیادہ پرائیورٹی ہے، یا پھر ان کی جو ایڈیالوجی ہے وہ کوئی خاص فرق نہیں ہے داعش سے۔ میں بات کر رہا ہوں جبہت النصرہ، آرار الشام اور یہ جتنے ممالک جو ہیں، سعودی عرب، قطر اور اردن اور ترکی اور یو اے ای جن کی پشپنائی کر رہا ہے، تو وہ فورسز ہی نہیں ہے، صرف کرد ہیں، اور کرد بھی صرف اور صرف اس حد تک داعش سے لڑنے کے لیے تیار ہیں کہ جس حد تک داعش ان کے جو اٹانمی اور ان کے جو سیلف رول ایریا کے جو پروجیکٹ ہے اس کے راستے میں آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ حساکہ کا جو شمال مشرقی جو ہے نا صوبہ ہے، وہاں سے ان کو جو ہے داعش کو نکال دیا گیا، لیکن اب رقہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے جو بالکل اس کے جنوب میں ہے۔ वो कुर्द जाने के लिए तैयार नहीं। तो अगर कोई फौजे नहीं है तो इनको इनका जो जड़ से उखाड़ने की जो मुहिम है मुझे नहीं लगता कि वो किस तरीके से होगी। इसी वजह से
तो कामरान बुखारी आपने कहा कि एक तो ग्राउंड फोर्सेस की या जमीन पर जमीनी फौज की कमी है सीरिया में शाम में, दूसरा ये कि जो उसमें जिन पार्टियों को जिन ममालिक को जिन तंजीमों को दिलचस्पी है उनका फोकस एक नहीं है, उनका नुक्ता नजर एक नहीं है, कुछ बशर अल असद की हटाने के उनका मकसद है, कुछ का दीगर मकासद हैं, तो ऐसी सूरत में क्या असर नौ जायजा लेने की जरूरत नहीं है तमाम मुल्कों को यानी आलमी सतह पर कि एक फोकस हो एक मतमाई नजर हो?
लेने की जरूरत तो है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल जो एफर्ट है उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको ओवरहॉल करने की जरूरत है, उसका ग्राउंड अप रिव्यू और उसको तब्दील करने की जरूरत है, लेकिन जो हम चाहते हैं जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा और अक्सर नहीं होता। और उसमें वजह यह है कि उसमें जियो पोलिटिकल मफादात की बात आती है, जो है ना जो इख्तलाफात हैं उसका भरपूर तरीके से जो है वो फायदा उठा रही है अपना दाएश।
कमरान आपने कहा कि ग्राउंड फोर्सेस नहीं है जमीन पर फौज नहीं है, लेकिन अगर आप माजी में देखें तो इराक में फौज गई अफगानिस्तान में फौज गई मगर उसके नतायज कोई बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं रहे हैं अब तक।
जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक्त जो है जो ऑब्जेक्टिव जियो पोलिटिकल रियालिटी है वो बड़ी खतरनाक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस वो दाइश के हक में है, जो बैलेंस ऑफ पावर है जो कोरिलेशन ऑफ फोर्सेस है जो इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम है खित्ते और आलमी बरादरी के अंदर वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो दाइश के जो है वो को फेवर करता है।
दौलत इस्लामिया तंजीम या रियासत तज्जिये में मेरा साथ दिया कनाडा से तज्जिया निगार कामरान बुखारी ने। और अब यूरोप चलते हैं मशरक वस्ता जहां शाम के सदर बशर अल असद ने कहा है कि मुल्क में जारी खाना जंगी के खात्मे के लिए सियासी अमल उस वक्त तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक बकौलून के मुल्क पर दहशतगर्दों का राज है। बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट सुना रहे हैं हमारे साथी फैयाज अहमद।
इटली के रियासती टीवी चैनल से बात करते हुए बशार अल असद ने कहा कि इंतखाबात के लिए टाइम टेबल उस वक्त शुरू होगा जब दहशतगर्दों को शिकस्त दिए जाने का आगाज होगा। ताहम ये वाजे नहीं कि शामी सदर सिर्फ शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया का जिक्र कर रहे थे या इसमें मगरबी ममालिक की हिमायत याफ्ता जंगजू गिरोह भी शामिल हैं। वाजे रहे कि पिछले हफ्ते बशार अल असद के हलीफ ममालिक समेत 19 मुल्कों ने अमन मुजाकरात के आगाज के लिए 1 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर की थी। इन ममालिक ने अक्वाम मुत्तहिदा के इस बयान पर दस्तखत किए थे जिसके मुताबिक 14 मई 2016 तक जंगबंदी पर रजामंदी होगी और शाम में आजाद इंतखाबात एक साल बाद होंगे। ताहम वियना में होने वाले इन मुजाकरात में ना तो शामी हकूमत और ना ही हिजबे इख्तलाफ को मदऊ किया गया था। इटली के टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बशार अल असद ने कहा कि सियासी तब्दीली की उस वक्त तक कोई डेडलाइन नहीं दी जा सकती जब तक मुल्क के कुछ इलाके हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। उनका कहना था कि टाइम टेबल का आगाज दहशतगर्दी को शिकस्त देने के बाद होगा। जब तक शाम के कई इलाकों पर दहशतगर्दों का कब्जा हो उस वक्त तक आप सियासी तौर पर कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर इसके बाद आप बात करें तो सियासी तब्दीली 1.5 या 2 साल में आ सकती है। शाम के सदर बशार अल असद के अल्फाज। इंटरव्यू में बशार अल असद का मजीद कहना था कि शाम शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया का इनक्यूबेटर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तंजीम का आगाज इराक में हुआ जो तुर्की सऊदी अरब और कतर की हिमायत और मगरबी पॉलिसी का नतीजा है।
ये थे हमारे साथी फैयाज अहमद। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ इन दिनों अमरीका के दौरे पर दारुल हुकूमत वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मिल रहे हैं। वो वजीर आजम नवाज शरीफ के सिर्फ एक माह बाद अमरीका पहुंचे हैं। इतने कलील अरसे में यके बाद दीगरे पाकिस्तान के दो बड़ों का अमरीका जाना कई सवालात को जन्म देता है। तफसीलात के लिए चलते हैं वाशिंगटन जहां से नामनिगार ब्रजेश उपाध्याय टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। ब्रजेश, जनरल राहील अब तक किन अमरीकी हुकाम से मिले हैं और आज किन से मुलाकात तय है और अब तक का हासिल? ब्रजेश
जी, अफरीदी साहब वो वजीर दिफा एशले कार्टर से मिले हैं, वजीर खारजा जॉन केरी से मिले हैं और अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के जो सरबराह हैं जॉन ब्रेनन उनसे भी मिले। और अब से कुछ देर पहले जो व्हाइट हाउस की तरफ से शेड्यूल आया हमारे पास उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वो नायब सदर जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। जो तस्वीरें आई हैं इन मुलाकातों की पिछले 2-3 दिनों में काफी गर्मजोशी नजर आती है, लेकिन बातें जो हैं वही हैं जो वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे पर सामने आई थी, यानी खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अहम किरदार है। वहीं पाकिस्तान ने खित्ते की सिक्योरिटी का मसला उठाया है इन मुलाकातों में। کشمیر کی بات، بھارت کے ساتھ چل رہے تناؤ کی بات سامنے آئی ہے، افغانستان کی قیادت میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کوششوں کی بھی بات ہوئی، اور پاکستان افغانستان سرحد کے جو مسائل ہیں ان پر بات ہوئی، اور ہر دورے کی طرح امریکہ نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کو بھی دہرایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو ٹھیک ایک مہینے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں ان اہلکاروں کی ان میں بھی ہوئی تھی، تو پھر اس دورے کا میں کیا خاص تھا، اس پر نہ تو امریکی حکام اور نہ ہی پاکستانی اہلکار کچھ اور نئی بات کہہ رہے ہیں، اور ایسے میں یہاں افواہوں کا بازار گرم ہونے لگا ہے، اور اس دورے کا مقصد کیا تھا اس پر واضح طور سے کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔
واشنگٹن سے ان تفصیلات کے لیے برجیش اپادھیائے، آپ کا شکریہ۔ جنرل راحیل شریف کے حالیہ دورہ امریکہ میں افغانستان پر بات چیت سر فہرست ہے، تاہم ماہرین اس مساہلتی عمل کے دوبارہ شروع ہونے کے امکانات کم ہی دیکھ رہے ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جولائی میں مری میں منعقد ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور کے بعد یہ سلسلہ طالبان کے امیر ملا محمد عمر کی موت کی خبر سے منقطع ہو گیا تھا۔ اسلام آباد سے نامہ نگار ہارون رشید کی رپورٹ۔
افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مری میں ہونے والے مذاکرات کو کافی اہم اور مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا گیا، لیکن بقول پاکستان کابل سے غلط موقع پر ملا محمد عمر کی موت کی خبر کے چل جانے کی وجہ سے یہ عمل رک گیا۔ طالبان قیادت کی تبدیلی، افغانستان میں بڑھتی ہوئی جنگی کاروائیاں اور دولت اسلامیہ خراسان کا سر اٹھانا ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے فی الوقت اس عمل کی بحالی کے امکانات ماہرین کم دیکھتے ہیں۔ افغان امور کے ماہر صحافی حسن خان کہتے ہیں،
میں جو دیکھ رہا ہوں میرے خیال میں اب تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک سائڈ پہ تو یہ طالبان فیکشن جو دوسرا آیا، اور ساتھ ہی داعش نے بھی، ہم نے دیکھا اس طرح زابل میں کل اور پرسوں جو واقعات ہوئے، ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغان گورنمنٹ ابھی تک جو ہے وہ یا وہ جو انٹرسٹ ابھی تک شو نہیں کیا ہے، اگرچہ پاکستان نے بار بار یہ بات کی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت تو دونوں سائڈ پہ، نہ افغان سائڈ پہ مجھے وہ افغان گورنمنٹ سائڈ پہ وہ جو ایک انتھوزیازم ہے وہ نظر آ رہی ہے، نہ مجھے جو ہے طالبان سائڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ اگر انتھوزیازم ہے تو پاکستان، امریکہ اور انٹرنیشنل پارٹنرز جو ہے وہ تو چاہ رہے ہیں، ان جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن میرے خیال میں کنڈیشنز کے ساتھ پاکستان ول ڈیفینیٹلی ناٹ فیسیلیٹیٹ دی ٹاک۔
لیکن افغان صدر واضح کر چکے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک اور دیگر گروپس کے خلاف پاکستان کی سخت کاروائی سے قبل یہ مذاکرات مفید ثابت نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آئندہ چند ہفتوں میں جو فیصلے کرے گا ان کا دو طرفہ تعلقات پر آئندہ کئی دہائیوں تک اثر ہوگا۔ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ اب افغان حکومت کو کرنا ہے، اور وہ اس سلسلے میں محض سہولت کار کا کردار ادا اب بھی کر سکتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف بھی امریکہ شاید یہی پیغام لے کر گئے ہیں۔ طالبان بھی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر چکے ہیں۔ اپنے آخری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اسلامی امارات افغان قضیے کے فوجی حل میں یقین نہیں رکھتی، غیر ملکی افواج کے افغان سرزمین سے انخلا کے بعد تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، تاہم وہ متعلقہ فریقین سے بامانی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ افغان عوام بلکہ اس خطے کے سب لوگ اب اس جنگ سے کافی تنگ آ چکے ہیں۔ افغانستان میں متحرک سول سوسائٹی کی ایک کارکن آریانہ نجات کا اس بارے میں یہ کہنا تھا،
نہیں ایسا ہے کہ افغان عوام پاکستانی عوام کی طرح اور ہر ملک کی عوام کی طرح صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، وہ تھک گئے ہیں جھگڑے سے اور جنگ سے اور بدامنی سے، تو ظاہری بات ہے کہ جس بھی طریقے سے امن آ سکے، جس بھی طریقے سے پاکستان میں اور افغانستان میں ہمارے بچے نہ مرے، اس میں سب عوام راضی ہیں اور خوش ہیں۔
افغان طالبان کی آمادگی فی الحال سیاسی زیادہ دکھائی دے رہی ہے، کسی معنی خیز مذاکرات کے اجرا کا دار و مدار امریکہ کی جانب سے مکمل انخلا کی حتمی تاریخ پر ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
پاکستانی وزیر اعظم نے صدر مملکت سے سفارش کی ہے کہ وہ گزشتہ برس پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے چار مجرموں کی سزائے موت کے خلاف رحم کی اپیلیں مسترد کر دیں۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک۔
وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے والے اور وہاں پر زیر تعلیم بچوں کو بہیمانہ طریقے سے ہلاک کرنے والے مجرمان کسی طور پر بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پشاور واقعے کے بعد پوری قوم شدت پسندی کے خلاف متحد ہو گئی، جبکہ اس واقعے کے بعد پارلیمنٹ نے ایسے شدت پسندوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ان عدالتوں کو با اختیار بنا دیا کہ وہ مختصر عرصے میں ایسے شدت پسندوں کے مقدمات کی سماعت مکمل کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پوری قوم کی شدید خواہش ہے کہ ایسے مجرمان کو جلد از جلد ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے۔ واضح رہے کہ فوجی عدالتوں نے آرمی پبلک سکول پر حملہ کرنے کے الزام میں 6 مجرمان کو موت کی سزا سنائی تھی۔ ابھی تک یہ حقیقت بھی سامنے نہیں آ سکی کہ سزائے موت پانے والے افراد کے مقدمات کی پیروی کون کر رہا ہے، اور ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ان مجرمان نے فوجی عدالتوں کی طرف سے ملنے والی سزا کے خلاف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی درخواست۔
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت،
پھر وہاں کے ہمسائے جس طرح کے لوگ تھے مجھ پہ مطلب نفرت کرنے لگے، کسی نے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔
جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں یا جس طریقے سے ہمیں سکھایا جاتا ہے مرد اور عورت دونوں کو بھی، یہ جینڈر کا مدعا ہے اور اسی میں عورتوں کو ہمیشہ دوسرے پائدان پہ رکھا ہے۔
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت،
کہا تھا کہ آپ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، کیوں مجھے آپریشن اتنے ہوئے، مگر مجھے بچے کی امید نہیں تھی، الحمدللہ مجھے لڑکی نہیں دی، جب سے میری بچی پیدا ہوئی میں تو اپنے سارے غم۔
رائٹ ٹو پی ایک کیمپین ہے جو پچھلے 4 سالوں سے ہم ممبئی میں چلا رہے ہیں، اور جس کی پہلی ڈیمانڈ ہے کہ عورتوں کے لیے
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے ریڈیو، ٹی وی سیربین اور BBC Urdu.com پر نظر رکھیے۔
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں۔
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4th اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل کل دبئی میں کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کو اس وقت 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ کپتان اظہر علی کا کہنا ہے کہ 4th میچ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور بیٹسمینوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی۔
اپنی ریسپانسبلٹیز جو ہیں ہم میکسیمم لیں، اور پلیئر سیٹ ہو اور جو پارٹنرشپ جس لگی ہو اس کو کنٹینیو رکھیں، اور میکسیمم رنز جو ہیں وہ ٹیم کے لیے کر کے دیں، اور یہی میسج آئی تھنک پوری ٹیم کو گیا۔
نیوزی لینڈ کے رگبی کپتان رچی مکاؤ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے 148 ٹیسٹ میچوں میں نیوزی لینڈ کی نمائندگی کی، جو رگبی یونین کی تاریخ میں کسی بھی کھلاڑی کے سب سے زیادہ میچز ہیں۔ رچی کی قیادت میں نیوزی لینڈ نے 2 عالمی کپ بھی جیتے۔ ATP ٹور فائنلز میں رافائل نڈال نے اینڈی مرے کو 6-4 اور 6-1 سے ہرا دیا اور سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ دوسرے میچ میں سٹین وارنکا نے ڈیوڈ فیرر کو 7-5 اور 6-2 سے شکست دے دی۔ اینڈی مرے کے لیے سیمی فائنل میں پہنچنے کا آخری موقع سٹین وارنکا کو شکست دینے کی صورت میں موجود ہے، یہ میچ کل ہوگا۔ ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا نے کہا ہے کہ روس سمیت 6 ممالک نے واڈا کے ڈوپنگ سے متعلق قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے۔ دیگر ممالک میں ارجنٹائن، یوکرین، بولیویا، اینڈورا اور اسرائیل ہیں۔ روس کی ایتھلیٹکس فیڈریشن پر پہلے ہی عبوری پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ واڈا کی رپورٹ کے مطابق روس کی ڈوپنگ لیبارٹری کو بھی معطل کیا جا چکا ہے۔ جنوبی افریقہ کے دورے کے لیے انگلینڈ کی 16 رکنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ این بیل ڈراپ کر دیے گئے ہیں۔ وہ پاکستان کے خلاف حالیہ ٹیسٹ سیریز میں قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ نک کامپٹن اور گیری بیلنس کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم جنوبی افریقہ میں 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گی۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ فرانس میں شدت پسندوں کے حملے کئی روز سے بڑی عالمی خبر رہے ہیں۔ حملوں کے بعد کی صورتحال اور عالمی سطح پر اس کے اثرات کے بارے میں بی بی سی اردو نے جنگ عظیم دوم کے بعد پیرس میں بدترین تشدد کے عنوان سے خصوصی زمیمہ ترتیب دیا ہے۔ پتہ ہے BBC Urdu.com۔ سیربین میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک۔
فرانسیسی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پیرس حملوں کے ماسٹر مائنڈ عبدالحمید اباؤد کو گزشتہ روز ہونے والے کئی گھنٹوں کے آپریشن میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے فرانس میں نافذ ہنگامی حالت کی مدت میں 3 مہینے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ فرانس کے وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ پیرس میں حملے کرنے والے شدت پسند مہلک ہتھیاروں کا استعمال بھی کر سکتے تھے۔ بیلجیم میں سیکیورٹی فورسز پیرس کے واحد بچ جانے والے حملہ آور صلاح عبدالسلام کی تلاش میں کئی جگہوں پر چھاپے مار رہی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ تل ابیب میں چاقو سے کیے گئے ایک حملے میں دو اسرائیلی افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ یمن میں حوثی باغیوں کے قبضے میں رہنے والے تین امریکی شہریوں کو دو ماہ کی حراست کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ بوتسوانا میں دنیا کا دوسرا بڑا ہیرا دریافت ہوا ہے جس کا وزن 1100 کیرٹ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ بی بی سی نے سن 2015 کا 100 خواتین کا سیزن شروع کیا ہے، جس کے لیے دنیا بھر میں زندگی کے تمام شعبوں اور ہر عمر کی ایسی خواتین کا انتخاب کیا ہے جو دوسری عورتوں کو زندگی میں کامیابی کے لیے ابھار سکتی ہیں یا ایک مثال بن سکتی ہیں۔ اس بارے میں ہم آئندہ 2 ہفتے تک خواتین سے متعلق فکر انگیز نشریات اور آن لائن کہانیاں پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں آج اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے ادارے یونیسیف کی ایک رپورٹ کا ذکر کرتے ہیں جو بیت الخلاء کی سہولیات کی کمی کے بارے میں ہے، بالخصوص اس کمی سے عورتوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کا عالمی ٹوائلٹ ڈے یا یوم بیت الخلاء ہر سال 19 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے تابندہ کوکب۔
بچوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ غذائیت کی کمی کا شکار بچوں کی زندگیاں بیت الخلاء کی غیر موجودگی کے باعث مزید خطرے میں ہیں۔ ادارے کی جانب سے ورلڈ ٹوائلٹ ڈے پر جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 2.4 ارب افراد کے پاس بیت الخلاء کی سہولت نہیں ہے، جبکہ 94.6 کروڑ افراد کھلے عام رفائے حاجت کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً ہر 8 میں سے 1 فرد بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اندازے کے مطابق 5 سال سے کم عمر کے 15.9 کروڑ بچے اپنی عمر سے چھوٹے لگتے ہیں اور 5 کروڑ بچوں کا وزن ان کی عمر کے حساب سے کم ہے۔ رپورٹ کے مطابق سن 2015 کے لیے ترقی کے مقرر کردہ ہدف کو پاکستان نصف حاصل کر پایا ہے، جہاں سن 1990 کے مقابلے میں اب نصف آبادی کو صفائی کی بہتر سہولیات میسر ہیں۔ پاکستان میں یونیسیف کے ایک پروگرام کے تحت کھلائے عام رفائے حاجت کو ممنوع قرار دیا گیا، جس کا مقصد صحت کی بہتر سہولیات پیدا کرنا تھا جو بچوں کی بہتر نشوونما میں مددگار ثابت ہوتی۔ لیکن پاکستان میں 2.5 کروڑ افراد جو کل آبادی کا 13% بنتے ہیں آج بھی کھلی جگہوں پر رفائے حاجت کرتے ہیں۔ ایسا زیادہ تر دیہاتوں یا شہروں کی غیر محفوظ کچی آبادیوں میں ہوتا ہے جہاں تک رسائی مشکل ہے۔ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے جہاں لوگ کھلے عام رفائے حاجت کرتے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق پاکستان میں پانی اور صفائی کی ناقص صورتحال کی وجہ سے روزانہ 5 سال کی عمر کے 110 بچے اسہال اور اس سے منسلک بیماریوں کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ 43.7% بچے اپنی عمر کے مطابق نشوونما نہیں پا سکتے۔ ورلڈ ٹوائلٹ ڈے کے موقع پر پاکستان میں یونیسیف کی نمائندہ انگیلا کیرنی کا کہنا تھا کہ یہ بچے پاکستان کا مستقبل ہیں، انہیں مرنے نہیں دے سکتے، جو بچ گئے ہیں انہیں مکمل ذہنی اور جسمانی نشوونما نہیں مل رہی۔ ادارے کی جانب سے شائع رپورٹ میں یونیسیف، یو ایس ایڈ اور عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے تحقیق شامل کی گئی ہے اور اس میں صحت و صفائی کی بہتر سہولیات کے لیے رہنمائی بھی فراہم کی گئی ہے۔
یہ تھے اسلام آباد سے ہماری ساتھی تابندہ کوکب۔ اور اسی موضوع پر بھارت کا ذکر، جہاں تقریباً آدھی آبادی کو بیت الخلاء کی سہولت میسر نہیں اور حالت اتنی سنگین ہے کہ وزیر اعظم کو یہ وعدہ کرنا پڑا تھا کہ وہ اس گمبھیر مسئلے سے ملک کو نجات دلائیں گے۔ گزشتہ تقریباً 1.5 سال میں بڑی تعداد میں ٹوائلٹ بنائے گئے ہیں، مگر مطلوبہ تعداد سے یہ کہیں کم ہیں، جبکہ کئی مقامات پر غریب عورتوں کو ٹوائلٹ کے استعمال کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ممبئی میں ممتاز شیخ رائٹ ٹو پی یا رفع حاجت کا حق نامی مہم کے بانی ہیں۔ بی بی سی نے ان کے ساتھ ایک دن گزارا، جس کی روداد پیش کر رہے ہیں دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔
بھارت کی تقریباً آدھی آبادی رفع حاجت کے لیے کھلی جگہوں کا استعمال کرتی ہے۔ اگر آپ ٹرین سے سفر کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کتنی خراب ہے، لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے مسئلہ کہیں زیادہ سنگین ہے۔ وہ رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو انہیں صرف شرمندگی ہی نہیں خطرے کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ ممتاز شیخ کو خود ان مشکلات کا سامنا تھا، اس لیے انہوں نے حالات کو بدلنے کے لیے خود کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔
राइट टू पी एक कैंपेन है जो पिछले 4 सालों से हम मुंबई में चला रहे हैं और जिसकी पहली डिमांड है कि औरतों के लिए पेशाब घर होने चाहिए, क्योंकि औरतें ज़्यादातर घर से जब बाहर निकलती है वो 12 से 14 घंटे के लिए काम करती है और मुंबई में जहाँ पे सार्वजनिक जगह है, पब्लिक स्पेसेस हम जिसे कहते हैं, वहाँ पे कहीं पे भी औरतों के लिए पेशाब घर नहीं है।
मुंबई मुल्क का कारोबारी मरकज है, वहाँ रोज अरबों डॉलर का कारोबार होता है। शहर में तकरीबन 60 लाख औरतें रहती हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल के लिए टॉयलेट्स की तादाद 4,000 से भी कम है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ते हैं।
जो लोग टॉयलेट नहीं जाते हैं वो खुले इसमें जाते हैं और बहुत सारे जगह पे बलात्कार के केसेस हुए हैं, क्योंकि औरतें जब जाती है तो कोई सेफ्टी नहीं होती है और कुछ ऐसी घटनाएं हुई है कि जहां पे औरतों के साथ छेड़खानी हुई है, रेप करने की कोशिश की गई।
सूरत हाल इतनी खराब है कि खुद नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम का हलफ उठाने के बाद लाल किले से अपनी पहली तकरीर में इसका जिक्र किया था।
और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूँ और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़कर के भागेगी नहीं। और मैं एमपीलैड फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए, सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं।
मुल्क में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है, बड़ी बड़ी निजी कंपनियां भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं।
हमारा आसमान बहुत बड़ा है, बस शुरुआत जो है वो खुद से करनी चाहिए। एक बार आप शुरुआत करो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। मुद्दा जिस सिस्टम के साथ हम रहते हैं या जिस तरीके से हमें सिखाया जाता है, मर्द और औरत दोनों को भी, ये जेंडर का मुद्दा है और उसी में औरतों को हमेशा दूसरे पायदान पे रखा है कि वो सेकंड प्रायोरिटी में आती है, क्योंकि ये सोच है, ये मानसिकता का मुद्दा है और उसको बदलने के लिए काम करने की जरूरत है और जो अभी हम कर रहे हैं।
लेकिन वो दिन अभी दूर है जब हर औरत को अपने घर में भी और बाहर भी साफ सुथरे टॉयलेट की सहूलत दस्तयाब होगी। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
और अब पाकिस्तान की सियासी बिसात पर नजर। पाकिस्तान के सूबे पंजाब और सिंध के 26 अजला में आज बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोट डाले गए। मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत मरहलावार हो रहे हैं। दूसरे मरहले के आज होने वाले इंतखाबात में सिंध के 14 अजला शामिल हैं। आज पोलिंग कैसी रही और राय दहिंदगान ने किस कदर दिलचस्पी का मुजाहरा किया? कराची में नामनगर रियाज सुहेल ने बताया।
जी उमर, मजमुई तौर पर पुरमन माहौल में ये इंतखाबात हुए, मगर ताहम थाना बुलाखान, भिटचा, छाछो, टंडो बागो में सियासी कारकुनों में तसादम भी हुआ, जिसके नतीजे में 25 से जायद कारकुन जो हैं वो जख्मी हुए हैं और 8 के करीब को पुलिस और रेंजर्स ने गिरफ्तार भी किया है। और इससे पहले हैदराबाद में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जब सिंध यूनाइटेड पार्टी, जिसके सरबराह जलाल महमूद शाह हैं, उनके इलेक्शन कैंप पर फायरिंग हुई थी, जिसके नतीजे में एक डॉक्टर अनवर लगारी हलाक हो गए थे जबकि एक काउंसलर के उम्मीदवार समेत 2 जख्मी हो गए थे।
रियाज, ये बताइए कि सिक्योरिटी के, अमन अमान कायम रखने के इंतजाम कैसे थे?
जी मजमूई तौर पर तो सूरतहाल कंट्रोल में रही थी। पहले ही जो शिकायत थी उसके नतीजे में जो सांगढ़ इंतहाई हसास जिला करार दिया गया था उसमें इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। दूसरे नंबर पर बदीन में कशीदगी की सूरतहाल थी, मगर वहां पे भी मामूल के मुताबिक पोलिंग जारी रही। उसके बावजूद भी पुलिस और रेंजर्स की एक बड़ी तादाद जो है वहां पर तैनात थी, जबकि पाकिस्तान फौज की 19 कंपनियां मजमूई पर इन 12-14 इजला में मुनक़िद मुकर्रर की गई थी, मगर किसी जगह भी पाकिस्तान आर्मी को आने की जरूरत नहीं पड़ी और रेंजर्स ने सूरतयाल को काबू में रखा।
ये बताइए कि मजमूई टर्नआउट कैसा रहा?
जी पहले जो फेज था उसके मुकाबले में टर्नआउट काफी ज्यादा था और खासतौर पर इस दूसरे मरहले में मुकाबले की पोजिशन ज्यादा थी। इस वजह से जो सियासी जमातें हैं, जो गिरोह हैं, वो जो अपने हिमायत को बाहर निकालने में कामयाब रही थी, मगर कुछ इस तरीके से भी हुआ है कि जैसे जाति की एक पोलिंग स्टेशन थी गुलामला ओठो, वहां पर जो मकामी उम्मीदवार थे उनकी फैसले की वजह से खवातीन को वोट डालने नहीं दिया गया, वहां पे कोई 371 वोट थे खवातीन के। इसी तरह टंडोबागो तहसील की बखो चांडियो पोलिंग स्टेशन थी, यहां पर मुस्लिम लीग फंक्शनल का असर ज्यादा है, वहां पे भी खवातीन को वोट डालने नहीं दिया गया। जबकि जो दीगर शहरी इलाके थे, खासतौर पर हैदराबाद, टंडोलायार, मीरपुर खास, बदीन और ठट्टा, यहां पर खवातीन का टर्नआउट ज्यादा रहा।
ये बताइए कि पिछले मरहले में तो कुछ इलेक्शन कमीशन से उम्मीदवारों को शिकायत रही थी, इस बार क्या इंतजाम मुकम्मल थे?
जी, इस बार भी काफी शिकायत जो है ना मौसूल हुई है, और खुद इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सबसे ज्यादा शिकायत सिंध से ही मिली है, और आज सुबह से लेकर शाम तक मोरो, कोट, गुलाम उमर, टंडोलायार में मुस्लिम लीग नून फंक्शन लीग और तहरीक इंसाफ के 3 अराकीन ने गैर शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन होने के इल्जाम आयद करके बायकाट किया, और सुबह को हैदराबाद के इलाके हुसैनाबाद की यूनियन कमेटी 53 में जो आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने एहतजाज किया, जिसके वजह से वहां पे इलेक्शन को रोक दिया गया। यही शिकायत हैदराबाद के दूसरे इलाकों में भी रही, और इन उम्मीदवारों का कहना था कि कल तक उनका इंतखाबी निशान 1 था, मगर आज बैलेट पेपर पर ये निशान बिल्कुल दूसरा था, इस वजह से उनके जो हिमायती हैं, वोटर हैं, वो कंफ्यूज हुए, जिसके बायस कोई 8 के करीब ऐसे पूरे सिंध में वार्ड हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन ने ये इंतखाबात को रोक दिया है।
कराची से नामनगार रियाज सुहेल और लाहौर से नामनगार शुमाइला जाफरी ने पंजाब के 12 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बारे में ये तफसील बयान की।
मजमूई तौर पे अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल का अगर जायजा लिया जाए तो इधर उधर वाकयात तो इक्का दुक्का होते रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पे सूरत हाल जो है वो पुरअमन ही रही है। अब ये चूंकि बहुत ही ग्रास रूट लेवल के, लोकल लेवल के इंतखाबात हैं, और अगर इनका साइज देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा है। पंजाब के अंदर इन इंतखाबात में तकरीबन 27,455 उम्मीदवार हैं, जिनके लिए 11,435 पोलिंग स्टेशन हैं और तकरीबन 2 करोड़ वोटर्स हैं। कुछ जगहों के ऊपर ऐसे वाकयात जरूर हुए कि फायरिंग हुई है, जख्मी हुए हैं लोग, लेकिन इसके अलावा बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पे तसादुम होते रहे हैं, स्कफल्स होती रही हैं लोगों की, लेकिन तशद्दुद कोई खास नहीं हुआ। तो सूरत हाल मजमूई तौर पे हम ये कह सकते हैं, अगर इस इलेक्शन के साइज को देखते हुए, कि पुरअमन ही रही है। फौज भी मौजूद थी, पुलिस भी मौजूद थी, जहां जहां पे कोई भी ट्रबल हुई है पुलिस पहुंची है, उन्होंने मदाखलत की है। कुछ अजला, कुछ यूसीज ऐसी थी जेहलम में, हाफसाबाद में, जहां पे फौज भी गई, मुरीद के में के गड़बड़ हुई, झगड़ा हुआ तो फौज भी उधर पहुंची है। कुछ जगह ऐसी थी जहां पे फौज ने पेट्रोलिंग की है, लेकिन ज्यादातर पुलिस ने सिचुएशन को हैंडल किया है, और जहां कहीं ऐसा वाकया हुआ है पुलिस पहुंची भी है, लोगों को गिरफ्तार किया है, और जो गिरफ्तारियां हुई हैं में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के वोटर्स और सपोर्टर्स भी शामिल हैं।
शुमाइला, ये बताइए कि लोगों की शिरकत, टर्नआउट कैसा रहा?
देखें, जो कहना है कुछ वजीरों का, वो तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 50% के करीब जो है वो वोटर टर्नआउट रहा है, जो कि पिछले इंतखाबात जो पहला मरहला था उससे ज्यादा है। तो जो मजमूई तौर पे सूरत हाल आज देखने में आती रही, और हम सारा दिन मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते रहे, फुटेजेस चलती रही, तो काफी लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, और पोलिंग स्टेशंस पे लंबी लंबी कतारें थी जो सुबह से शुरू हो गई, जिसमें खवातीन भी शामिल थी और मर्द भी शामिल थे।
और ये बताइए कि इन इंतखाबात में या इंतखाबात के इस मरहले में कौन सी पार्टियां या कौन से ऐसे आजाद उम्मीदवार हैं जो बड़े प्लेयर्स के तौर पे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट्स बनकर सामने आ रहे हैं या देखने में आ रहे हैं?
देखिए, पंजाब की हद तक तो पहले मरहले में भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान जमात है, उन्होंने तकरीबन एक तरह से क्लीन स्वीप किया है, और अब भी जो है वो उनकी पोजीशन काफी मजबूत है। पंजाब में अगर कुछ हद तक मुकाबला है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है, या फिर आजाद उम्मीदवारों में है। तो जो पहला मरहला था उसमें हमने देखा कि नून लीग ने ज्यादा कामयाबी हासिल की, और उसके बाद आजाद उम्मीदवार थे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर रही थी। तो अभी भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही लग रही है। सबसे ज्यादा तो यही लग रहा है बीबी के नून लीग जो है वो तवक्को है कि वो ज्यादा नशिस्तें ले जाएगी और उसके बाद शायद आजाद उम्मीदवार और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर रहेगा।
पंजाब में बल्दियात इंतखाबात की तफसील के साथ ये थी शुमाइला जाफरी। पाकिस्तान में सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुलहुकूमत पेशावर में 2 साल पहले चर्च पर हमले का एक मासूम जख्मी बच्चा जिंदगी और मौत की तवील कश्मकश के बाद गुज़श्ता रोज दम तोड़ गया। जामिर भट्टी की उम्र 7 बरस थी और वो अपने वालदैन का अकलौता बच्चा था। पेशावर से नामा निगार अजीजुल्ला खान तफसीलात के साथ।
पेशावर चर्च पर खुदकुश हमला 22 सितंबर 2013 में इतवार के रोज उस वक्त हुआ था जब लोग चर्च में इबादत के लिए आए थे। जामिर भट्टी की हलाकत के बाद चर्च पर हमले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 100 हो गई है। इस हमले में कोई 120 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। आमिर भट्टी ने बताया कि जिस वक्त चर्च पर हमला हुआ था उस वक्त उनका बेटा नर्सरी जमात में था और अब वो पहली जमात में पढ़ रहा था।
ये भी आप कह सकें तो उस वक्त से लेके अभी तक मेडिसिन खा रहा था उसकी।
2 साल
इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि शदीद बढ़ती गई है, स्कूल नहीं गया 7 अक्टूबर के बाद बच्चा।
उनका कहना था कि उन्होंने बच्चे का इलाज हर जगह पर कराया
तो तकरीबन 15 मिनट के बाद डॉक्टर मेरे पास आता है तो मुझे कहता है कि बच्चे की जो रिकवरी है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो, क्योंकि बच्चा इस हालत में नहीं है। फिर 15 मिनट 3 बज गए जब तो फिर दोबारा डॉक्टर है कहता है अभी एक्सपायर हो चुका है।
तो बहुत मुश्किल वक्त गुजारा उस बेचारे ने, दर्द से बहुत ज्यादा होता था।
सर जी इतनी शदीद होती थी कि मैं रोना शुरू कर देता था, बाप होने के नाते या और कोई, ये सब ये मेरी वालदा है, ये इतना ज्यादा रोया करती थी जब उस सर को दबाते थे फिर भी उसकी पेन नहीं थी कम होती।
क्या कहता था डॉक्टर?
मुझे कह रहा सर मैं यही बार बार कहता था सर जी इसमें बहुत ज्यादा सख्त दर्द हो रही है, पापा जी उधर से हैमर लाओ इसके ऊपर मारो, क्या चीज है इसके अंदर कि वो खत्म हो जाए।
आमिर भट्टी के भाई जेरी सिम्पसन ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए उन्हें दिए थे लेकिन वफाकी हुकूमत और सिंध और पंजाब के वज़राए आला के ऐलान करदा रकम उन्हें नहीं मिली।
और अगर देखा जाए जब से बच्चा मतलब ब्लास्ट में जख्मी हुआ था और अब तक तो तकरीबन इसका जितना भी टोटल खर्चा यानी कि रेडिएशन थेरेपी लाहौर लेके जाना जितने भी एक्सपेंसिव के बनते हैं वो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए बन रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, बाकी जितना भी है वो ये भाई मेरा कभी किसी से उधार लिया, कभी किसी की सिफारिश की, कभी किसी से इस तरह से किया।
अकलियत से ताल्लुक रखने वाले काउंसलर मोरिस ने बताया कि इस वक्त भी बड़ी तादाद में चर्च धमाके में जख्मी होने वाले अफराद इंतहाई कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं।
अभी बहुत से जख्मी हैं, घरों में पड़े हुए हैं, बस वो बेचारे किसी के वो पांव पैरालाइज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, किसी का बाजू हो गया, किसी में सर में जिस्म में वो छरे हैं उनके और वो जख्मी हालत में पड़े हुए और खुद ही बेचारे शायद कैसे अपने घरों के बर्तन भी बेच के इलाज करा रहे। लेकिन
आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले से पहले शाहीन बाजार, किसाखानी बाजार, खैबर बाजार, बडबेर और खैबर रोड पर बड़े हमले हुए थे जिसमें जख्मी होने वाले अफराद अब भी हुकूमती तवज्जो के मुंतजर हैं। अजीजुल्ला खान, BBC, पिशावर।
पाकिस्तान में सुबह बलूचिस्तान के जिला अवारान में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में अवारान बार के सदर समेत 5 अफराद हलाक हो गए हैं। सरकारी हुकाम के मुताबिक बार के सदर नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक हुए जबकि बाकी 4 अफराद के बारे में हुकाम ने दावा किया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। अवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को भी बम हमले का निशाना बनाया गया है। तफसील के साथ क्वेटा से नामा निगार मोहम्मद काजिम।
सिक्योरिटी फोर्सेज पर बम हमले का वाकया जिला अवारान के इलाके मशके में पेश आया। सरकारी ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने मशके में दमक खेज मवाद नसब किया था। ये मवाद उस वक्त जोरदार धमाके से पट किया जब सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियां वहां से गुजर रही थी। धमाके से एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मशके ही में फायरिंग के एक वाके में 4 अफराद हलाक हुए। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये 4 अफराद सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में हलाक हुए। ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर बम हमले के बाद फोर्सेज ने कार्रवाई की जिसमें ये लोग मारे गए। ताम आवारान से फोन पर बलोच रिपब्लिकन पार्टी मशके जोन के सदर जंगेन बलोच ने बताया कि अलाग किए जाने वाले अफराद पहले से लापता थे जिनको अलाग करने के बाद उनकी लाशें फेंकी गयी।
چار لاپتہ نوجوانوں کی متح شدہ لاشیں برامد. ایک کی شناخت فدا احمد ولد ارض محمد جو کہ آئی ٹی یونیورسٹی کا طالب علم تھا جو 2 سال قبل کوئٹہ سے غائب کیا گیا تھا. دوسرے کا نام عدیل ولد محمد اقبال فیض آباد فضدار. تیسرے کی شناخت عبد القیم ولد غلام قادر گوہر آباد. چوتھے کی شناخت عبد المحیم ولد محمد بسکن ناصر آباد سے ہوئی ہے.
آواران ہی میں بار کے صدر دادشاہ ایڈوکیٹ کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا. آواران کے ضلع انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق دادشاہ ایڈوکیٹ کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ موٹر سائیکل پر اپنے گھر جا رہے تھے. آواران کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے زیادہ متاثر ہیں. سیکورٹی فورسز پر بم حملے اور دادشاہ ایڈوکیٹ کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کالعدم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور اب آپ کے پیغامات پر مبنی ہمارے پروگراموں کا نیا سلسلہ آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام والوں کو صبر احمد کا سلام. پیرس میں جمعے کے روز ہونے والے بم دھماکوں اور حملوں کے نتیجے میں کافی جانے گئیں. اسی واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ہماری سامے طاہرہ صدیقی کیا کہہ رہی ہیں، سنیے.
پیرس پر ٹوٹنے والی قیامت نے پوری دنیا کو صدمے سے دوچار کر دیا. ہم اس وحشیانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ دہشت گرد انسان نہیں، صفاق درندے ہیں. دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گردی کے اس سانحہ کے خلاف مسلم دنیا کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. اب عالمی برادری کو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی. داعش نامی تنظیم وہ خونخوار گروہ ہے جنہوں نے خوشبوؤں کے شہر پیرس کو خون کی سانت اور برود کی بو میں ڈبو دیا. مشکل کی اس گھڑی میں ہم حکومت فرانس اور عوام کے ساتھ ہیں.
صبح سندھ سے پاکستانی آرمی چیف اور وزیر اعظم کے لیے ایک میسج ہے جس میں ہمارے یہ سامع حکومت سے کافی خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں.
یعنی کھپرو ضلع سانگڑ سے بات کر رہا ہوں. ویل شریف کے کام میں کوئی بھی سرکاری یا عوام کا بندہ کوئی بھی دخل اندازی نہیں کرے. وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ بہت اچھا کرتا ہے اور اس نے پاکستان کے اندر بڑا اچھا امن لایا ہے. اور دوسرا میرا رائے یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی جو بھی وہ کام کر رہا ہے ملک کے لیے اچھا کر رہا ہے، اس کو کام کرنے دیا جائے. مہربانی.
عوام سے کی گئی ان کی درخواست تو آپ نے سن لی، انہوں نے تو عوام کو ہی خبردار کر دیا. اب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے نام انہی کے صوبے سے موصول ہونے والی کال.
میرا نام سلیم احسن، ضلع ملتان سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ ہے کہ میں ویژولی امپیئرڈ پرسن ہوں. سی ایم پنجاب نے ہمارے لیے بہت سارے کام کیے ہیں، جابس کے لیے کام کیے ہیں اور مزید کاموں کے لیے انہوں نے متعلقہ اضلاع کے ڈی سی اوز کو کہا گیا ہے، لیکن متعلقہ اضلاع کے جو ڈی سی اوز ہیں وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. مختلف ہیلے بہانے کر کے ہمیں ٹہلا دیا جاتا ہے. اور اسٹرائک ہم نے کی، لیکن اس کے باوجود ہمیں جاب سے مستثنی کیا گیا ہے، محروم رکھا گیا ہے اور دیگر ڈسیبل لوگوں کو مختلف سیٹوں پر تعینات کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کا حق دے رہے ہیں. میرا سی ایم پنجاب سے یہی ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ ہم بلائنڈ لوگوں کو ہمارا حق دیں.
جناب، انہوں نے تو اپنے گلے شکوے وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھ دیے. فضل رحمان، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، ان کا بی بی سی اردو کو بھیجا گیا یہ میسج بھی سن لیتے ہیں.
میرا گزارش یہ ہے کہ ہمارا ایک سی ایم براہ راست نمائندے سے بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ شکین کی جامعی ہو یا ڈاکٹر محمد حنیف ہو، سمیلا جعفری ہو یا سارا حسن ہو، سب کچھ ہیں. مگر وہ بتائیں شام بی بی سی کے اندر کسی ٹائم سے ہمارا رابطہ ہو جائے گا.
رحمان صاحب، آپ کی بات بی بی سی کے کسی بھی نمائندے سے براہ راست کروانا تو ممکن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس بی بی سی اردو کے کسی بھی نمائندے یا نامہ نگار کے لیے کوئی سوال اور پیغام ہے تو آپ اسے ہمارے ٹول فری نمبر پر ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ہم آپ کے سوالات اور پیغامات ان تک ضرور پہنچا دیں گے. جیسا کہ ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ایک سامع جن کا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر لاہور سے ہے، انہوں نے کھیلوں سے متعلق ایک سوال پوچھا ہے.
فہیم الرحمان بول رہا ہوں. والد یونس خان کو ون ڈے میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی ٹیم مینجمنٹ، کیپٹن بشمول کوچ اور مینیجر، اور جبکہ سلیکشن کمیٹی وہ بدید تھے کہ ان کو ون ڈے میں کھلایا جائے. تو جب ان کو کھلایا گیا کل، تو پہلے میچ میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. مزید 3 کرنٹ سیریز کے پاکستان ورسز انگلینڈ نہیں کھیل رہے. وجوہات بنائی جائے، کس چیز کا پریشر تھا یونس خان نے کیوں ریٹائرمنٹ کا اعلان.
اب ان کے سوال کا جواب تو بی بی سی میں کھیلوں کے نامہ نگار عبد الرشید شکور ہی دے سکتے ہیں. آئیے انہیں سے پوچھتے ہیں.
یونس خان اپنی ریٹائرمنٹ پر مزید اب کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، البتہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان اور کوچ وقار یونس کہہ چکے ہیں کہ یونس خان کو یہ سیریز مکمل کر کے ریٹائر ہونا چاہیے تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ یونس خان سے رابطہ ہو اور ان کا انٹرویو ہم آپ کو سنوا سکیں۔
چلیے آخر میں جنوبی وزیرستان سے اس کال کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔
میں ڈاکٹر امان اللہ اور بی بی سی والوں نے، خاص کر میڈیا نے، قبائل کو بالکل توجہ نہیں دیتا ہے۔ قبائل پہ تقریباً 14 سال سے لے کر ابھی تک قبائل میں تقریباً 30% لوگ ذہنی توازن کا شکار ہے۔ اس پر کچھ توجہ دے، حکومت پاکستان کو اس پر آگاہ کرے۔
جناب، آپ کے علاقے کو ہم نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا، جب بھی وہاں سے کوئی اہم خبر ہوتی ہے ہم اسے ضرور نشر کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ پیغام بھی متعلقہ حکام تک پہنچ گیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-139۔ واضح رہے، یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
آپ کی بات کے ساتھ یہ تھیں ہماری ساتھی صبر احمد۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سابق اہلیہ رحم خان نے علیحدگی کے بعد پہلی مرتبہ بی بی سی ایشین نیٹورک کی شبنم محمود سے گفتگو کی ہے۔ سنتے ہیں کہ اس انٹرویو میں رحم خان نے کیا کہا۔
میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ شادی نہیں کی، میں نے کسی سیلیبریٹی کرکٹ آئیکن کے ساتھ شادی نہیں کی۔ میں نے ایک ایسے انسان کے ساتھ شادی کی جو مجھے لگا کہ میری طرح ہی جن کی زندگی گزری ہے، ایک ڈیوس ان کی پہلے ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ سے میں شادی کیسے کر سکتی ہوں، آپ تو ایک تو آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، اور دوسرا آپ عمران خان سٹیٹس ہے آپ کے ساتھ۔ تو آگے سے ہنسے اور کہنے لگے کہ میں ساری زندگی تو ہر کام پبلک کے لیے نہیں کر سکتا، اور شادی تو میں اپنی مرضی سے ہی کروں گا۔ تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ میں 10 سال سے اپنی ایک ساخت بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، بڑی مشکل سے میں پہلی شادی میں سے نکلی تھی، میں خوش ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے اتنا زیادہ میں سکروٹنی ہونے شروع ہو جائے، میری اور میری جو پرائیویٹ لائف ہے اور جو فریڈم ہے وہ ساری کمپرومائز ہو جائے۔ تو انہوں نے مجھے اس وقت یہ کہا کہ تمہاری جتنے بھی پرابلمز ہیں، ایک دفعہ تم مسز عمران خان نیازی ہوگی تو کوئی کچھ بول نہیں سکے گا، اور تمہیں ایسے تو بزدلی سے کام نہیں لینا چاہیے، انہوں نے مجھے کہا۔ تو ظاہر ہے انسان جو بھی عورت گھر بساتی ہے، چاہے وہ پاکستانی ہو پاکستانی نہ بھی ہو، وہ گھر بسانے کے لیے شادی کرتی ہے، وہ زندگی بھر کے لیے شادی کرتی ہے۔ ہم دونوں نے بڑی اچھی نیت سے شادی کی۔ شادی ٹوٹی کیونکہ ہم لوگوں کی آپس میں بن نہیں سکے، یہی وجہ ہوتی ہے۔ میں ایک اور طرح کی شاید گولز ہیں میری زندگی میں، اور بس آپس میں ہماری وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پائی۔
کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ سیاست میں آنا چاہتی تھی اور جب آپ کو عمران نے منع کیا تو آپ نے طلاق کا فیصلہ کر لیا؟
نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی، اگین، کوئی بھی پاکستانی عورت تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس ایسی کسی بات پہ آپ طلاق کا فیصلہ کر لیں۔ میں نے سیاست میں خان صاحب کی اس وجہ سے سپورٹ کی کیونکہ وہ میرے فیملی کا حصہ تھے۔ جو میرا بیٹا کرتا ہے میں اس میں بھی انوالو ہوتی ہوں، جو میری بہن کرتی ہے، میری بیٹی کرتی ہے، میں ہر ایک کو سپورٹ کرتی ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر خان صاحب کوئی اور کام کر رہے ہوتے، اگر ان کی ڈینٹل سرجری ہوتی تو میں وہاں بھی ہیلپ کر رہی ہوتی۔ پاکستانی خواتین کرتی ہیں، اور خان کو اس بارے میں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ سیاست میں نہ آ سکتی تھی کیونکہ میں ڈیول نیشنل ہوں، ڈیول نیشنل نہ بھی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ سیاست سے پاکستان کے مسائل حل ہو سکیں گے، ہماری سوچ کو تبدیل ہونا پڑے گا۔
کیا آپ اب بھی تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی سے متفق ہیں؟
دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی نہ میں ممبر تھی پہلے، نہ میرا کوئی ارادہ ہے جوائن کرنے کو۔ کیا ان کا نظریہ ہے، میں نے کبھی کوئی خاص پڑھا بھی نہیں، اس کو توجہ نہیں دی۔ تو اس میں میں آئی کین اونلی وش دم دا بیسٹ، بٹ آئی ایم ناٹ اے ممبر۔
آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر بنیں گے ایک دن کہ نہیں؟
دیکھیں، جس طرح سے حالات جا رہے ہیں، میں تو نہ نجومی ہوں نہ ان باتوں میں کوئی زیادہ ایکسپیرئنس رکھتی ہوں۔ میری دعا ہے کہ اچھے لوگ خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور اللہ کرے کہ ایسا ممکن ہو کہ وہ کامیاب ہوں. ایک چیپٹر کلوز ہو گیا, اٹس اوور, یہ گزر گئی ہے بات.
رحم خان بی بی سی ایشین نیٹورک کی شبنم محمود سے گفتگو کر رہی تھیں. ان کا یہ انٹرویو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی موجود ہے. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مہاپارا صفدر, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن سوامی, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت, اور چلتے چلتے نخبت ملک سے اہم خبروں کا خلاصہ.
فرانسیسی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پیرس حملوں کے ماسٹر مائنڈ عبدالحمید اباؤد کو گزشتہ روز ہونے والے کئی گھنٹوں کے آپریشن میں ہلاک کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے فرانس میں نافذ ہنگامی حالت کی مدت میں 3 مہینے کا اضافہ کیا گیا ہے. فرانس کے وزیراعظم نے خبردار کیا ہے کہ پیرس میں حملے کرنے والے شدت پسند مہلک ہتھیاروں کا استعمال بھی کر سکتے تھے. بیلجیم میں سیکیورٹی فورسز پیرس کے واحد بچ جانے والے حملہ آور صلاح عبدالسلام کی تلاش میں کئی جگہوں پر چھاپے مار رہی ہے. اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ تل ابیب میں چاقو سے کیے گئے ایک حملے میں 2 اسرائیلی افراد ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے. یمن میں حوثی باغیوں کے قبضے میں رہنے والے 3 امریکی شہریوں کو 2 ماہ کی حراست کے بعد رہا کر دیا گیا ہے. بوتسوانا میں دنیا کا دوسرا بڑا ہیرا دریافت ہوا ہے جس کا وزن 1100 کیرٹ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.